बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہمارے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے جانے والے مختلف پروگرام بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد حالات عزرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ منظر و پس منظر کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد روزانہ کا پروگرام ہمارا صبح امید نشر ہوگا۔ صبح امید میں آپ محرم الحرام کے عنوان سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور صبح امید کے بعد روزانہ کا دوسرا پروگرام یعنی یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر مسلم انقلاب اسلامی نے ملک کے کئی علاقوں میں سیلاب کے واقعات کے بعد تاکید کی ہے کہ حکام سیلاب کے نقصانات کے ازالے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ صدر کے حامی ہفتے کے روز بھی بغداد کے گرین زون کے بیریئر کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے۔ شام کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ امریکہ عالمی بینک پر لبنان کی مالی امداد روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک کے کئی علاقوں میں تباہ کن سیلاب کے بعد اپنے ایک پیغام میں متاثرین کے تئیں تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی گروپوں کی فوری موجودگی اور کوششوں پر حکام کا شکریہ ادا کیا، اور ان اقدامات اور کوششوں کے تسلسل پر تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کی اطلاعات کے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں تاکید کی اور کہا کہ ملک کے کئی علاقوں میں سیلاب کے خوفناک اور تباہ کن واقعات نے ہمارے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اور لوگ زندگی اور موت کے زخموں سے دوچار ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا، میں ان تمام عزیزوں کے تئیں اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، میں اس واقعے کے متاثرین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ملک کے حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نقصان کے ازالے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ایران سمیت مغربی ایشیا کے متعدد ملکوں میں ریکارڈ توڑ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق شدید گرمی کے موسم میں اس علاقے میں ہونے والی بارشوں کی شدت غیر متوقع ہے اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایران، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، یمن، عمان اور بحرین گزشتہ دنوں سے شدید بارشوں کی زد پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران کے انجمن ہلال احمر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے 20 صوبوں کے 111 شہر سیلاب کا شکار ہیں۔ اور 29 مواصلاتی شاہراہیں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ ہلال احمر کے ریسکیو مینیجر مہدی ولی پور نے بتایا کہ ملک کے مختلف شہروں میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ 28 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ نے ہفتے کی رات ٹیلی فون پر بات چیت میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے اس ٹیلی فون ایک گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سفارتی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لیا۔ اس ٹیلی فون ایک مشاورت میں اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کے اہم ایونٹ کے حوالے سے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان ہونے والی سابقہ بات چیت اور اس میں تعاون کے شعبوں پر گفتگو کی۔ امیر عبداللہیان نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک اچھے، مضبوط اور مستحکم معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے ارادے میں کوئی شک نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو مبالغہ آرائی اور شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ کر حقیقت پسندانہ طریقے سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے امیر عبداللہ یان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں فٹ بال ورلڈ کپ کے میدان میں اسلامی جمہوری ایران کے تعاون کو سراہا۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سنیچر کو پی ٹی آئی کا ہنگامی اجلاس پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کو منفی قرار دیا گیا اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عدالتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اجلاس میں حکمران اتحاد کے وفد سے الیکشن کمیشن کے اراکین کی ملاقات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر قانونی امور کے ماہرین نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عدالتی ریفرنس کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں ضلع ججوں کے پہلے کل ہند اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں زیر سماعت قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں تیز کرنے کی سفارش کی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے سنیچر کو نئی دہلی میں ضلع ججوں کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک میں زندگی اور کاروبار کی آسانیوں کے ساتھ ہی انصاف کی فراہمی میں بھی آسانی ضروری ہے۔ انہوں نے انصاف کے انتظار میں جیلوں میں بند زیر سماعت قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا اور میٹنگ میں شریک ضلع ججوں سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں اور اس کو ایک مہم کے طور پر دیکھیں۔ صدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ صدر کے حامی ہفتے کے روز بھی بغداد کے گرین زون کے بیریئر کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے۔ عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق عراق کے نائب اسپیکر شاخوان عبداللہ احمد نے زور دے کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو آزادی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ مقتدیٰ صدر کے حامی نے گزشتہ بدھ کو بھی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا تھا۔ مقتدیٰ صدر کے حامی مظاہرین محمد شیعہ السودانی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کیے جانے کے سخت مخالف ہیں۔ ادھر عراق میں اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی مظاہرین سے پرام رہنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ تنظیم میں ایران کی موجودگی عالمی منڈی میں اس کے اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایران کی چابہار بندرگاہ کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ ہندوستان نے چابہار بندرگاہ کی ترقی میں حصہ لیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس 28 اور 29 جولائی کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں منعقد ہوا ہے۔ کرملن کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ماسکو چین کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین نے حال ہی میں براہ راست امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ کرتی ہیں تو واشنگٹن کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اس کے بعد جمعرات کو چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے اور انہیں دھمکی دی کہ وہ واشنگٹن آگ سے کھیلنا بند کرتے اور تائیوان کو لے کر چین کی تقسیم کی سازش نہ کرے۔ اس تناظر میں اب کریملن کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی ملک کو چین کی سالمیت اور اقدار اعلیٰ پر سوال اٹھانے یا اشتعال انگیز قدم اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ تائیوان پر امریکی حکام کے اشتعال انگیز اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے پیسکوف نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات سے بین الاقوامی کشیدگی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ دنیا پہلے ہی متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سے دوچار ہے۔ شام کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ امریکہ عالمی بینک پر لبنان کی مالی امداد روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ بسام تامے نے واضح کیا ہے کہ ہم شام کے راستے لبنان تک مصری گیس پائپ لائن کے حوالے سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس گیس پائپ لائن کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ شام کے وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ میں نے لبنان کے وزیر توانائی ولید فیاض سے اس بارے میں متعدد بار بات کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ صدر بشار اسد کے مطابق وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے۔ بسام تامے نے کہا کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ مصر کی گیس پائپ لائن کو شام کے راستے لبنان تک دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے عالمی بینک کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے عرب لیگ میں شام کی واپسی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ 2011 میں شام میں بحران شروع ہونے کے بعد عرب لیگ نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دباؤ پر اس یونین میں شام کی رکنیت معطل کر دی تھی اور بیشتر عرب ممالک نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے تھے اور دمشق کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ اب شام کے ساتھ بشار اسد کی حکومت کی دہشت گردوں پر فتح اور اس ملک میں عربی مغربی سازش کی شکست کے بعد عرب لیگ اور بہت سے عرب ممالک دمشق میں اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران پریس نیوز ایجنسی کے مطابق لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے ہفتے کے روز کہا کہ بیروت چاہتا ہے کہ شام عرب لیگ میں واپس آ جائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے، عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی، لیکن ایک ایسا موضوع کہ جو کسی حد تک عالمی مسائل سے بھی مربوط ہے، علاقائی مسائل کا تو ہر صورت میں اس کا حصہ ہے ہی، ایران کے ساتھ بھی اس مسئلے کا تعلق بڑا گہرا اور اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، افغانستان کی صورتحال ہمارے پیش نظر ہے اور افغانستان کے اندر مختلف جو ملیٹنٹ مسلح گروہ موجود ہیں ان کی وجہ سے ہمسایہ ممالک کو جو مشکلات ہیں، वो भी एक ऐसा करंट इशू है, ऐसा बर्निंग इशू है कि जिस पे हमसाए ममालिक के साथ साथ इलाकाई माहरीन जो खित्ते पे एक नज़र रखे हुए हैं, वो अफगानिस्तान के मसले को हमेशा इसी बुनियाद पे अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त एक अहम मसला TTP यानी तालिबान पाकिस्तान और खुद हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, और TTP जिस अंदाज से पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रही, जिसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने इस तंजीम को कलदम करार दिया। इस वक्त ये तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद है, इसके जो लीडरशिप है वो भी अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अफगान तालिबान के साथ मिलके तालिबान पाकिस्तान तहरीक की जो ये मूवमेंट है या जो एंटी पाकिस्तान जिसे एक मूवमेंट और तहरीक समझा जाता है उसके मसाइल को हल करे। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से कई इकदामात हो चुके हैं। अलबत्ता चूंकि पाकिस्तान TTP को कलदम करार दे चुका है, तो एक स्टेट के ज़रिए से बराह रास्त उससे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, मुख्तलिफ वास्तों से ये सिलसिला जारी है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जय्यद उलमा का एक वफ्द अफगानिस्तान गया है, वहाँ पे इस डेलीगेशन ने जहाँ तालिबान यानी जो तालिबान अफगानिस्तान है यानी जो इस वक्त इकतदार में हैं उनसे मुलाकातें की हैं, वहाँ पे खबरें ये भी हैं कि TTP के भी लोगों से इस वफ्द के अराकीन की मुलाकात हुई है। तो आज हमारा मौजू यही रहेगा, पाकिस्तानी उलमा का दौरे अफगानिस्तान। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर तजिये निगार और अफगान अमूर पे एक बड़ी गहरी नजर रखने वाले जनाब आगा मसूद हुसैन साहब लाइन पे मौजूद हैं। आगा साहब सलाम अलैकुम।
वालेकुम
अस्सलाम। जी आगा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान के उलमा का एक डेलीगेशन जो है वो काबुल गया और वहां पे उसने अफगान तालिबान से भी और TTP से भी मुज़ाकरात किए हैं। एक गैर सियासी डेलीगेशन को ऐसे हालात में भेजना कि जब रियासत भी पहले नाकाम हो चुकी है और जिरगा भी नाकाम हो चुका है, तो क्या उलमा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर लेंगे TTP के उनवान से? क्या फरमाते हैं आप इस पे?
नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि TTP जो है आपको मालूम है कि वो तो पाकिस्तान के सिलसिले में उसका रवैया जो है बहुत ही खौफनाक है। वो पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहते हैं, बहुत कोशिश हुई है, सिर्फ मतलब उसकी साइड थी उसे जाते सही, उसके बाद नहीं रह सकी। लेकिन ये बता दूं कि तालिबान के सिलसिले में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप चीन ने भी कहा है कि CPEC के सिलसिले में चीन अफगानिस्तान भी शामिल होगा। इसका मतलब ये कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो बहुत तेजी से बदल रही है, और इतनी तेजी से बदल रही। तो आज जब ये चीन का ये जो मौका हमारे सामने आया कल, तो इससे जाहिर होता है कि हालात जो है ना वो अफगानिस्तान के हक में जा रहे हैं। इन द सेंस के अफगानिस्तान के जो क्यादत है वो अब अपने आप को ओपन करना चाहती है। अब अंदाजा लगाइए कि अमेरिका तक उसको कहता है कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं, और अब वो उनके पहले जो मुतालबात थे कि साहब खवातीन की तालीम, औरतों के सिलसिले में उनका एहतराम, अब वो सारे मुतालबात जो हैं वो अब नहीं सामने आ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के सिलसिले में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, खुद तालिबान जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खतरनाक है, बहुत अफसोसनाक है और बहुत कमजोर है, और इस तरीके से वो चाहते हैं कि सारी दुनिया से उनके ताल्लुक अच्छे हो जाएं, तो वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन किसी हद तक TPP की वजह से उनके वो दरअसल हुआ था अपने आप को बड़े तहफात महसूस करते हैं, हालांकि दिल से वो नहीं चाहते कि TPP जो है पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सब्जमीन को इस्तेमाल करें। ये मेरा मौकफ है, मैंने TPP के लोगों से कुछ एक दो लोग से कराची में बात की है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान से किस तरह लड़ना, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं उसको पूरा करना चाहिए। मैंने कहा जो आपके जो मुतालबात हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी हुकूमत जो है उसको पूरा नहीं कर सकेगी। आपका पहला मुतालबा तो मैं समझता हूँ ये गलत है कि आप उसको स्टार्टअप को डीलिंग करें, تو میں نے کہا کہ اس نے حکمت چال نے بھی فیصلہ کیا ہے, یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خود طالبان جو ہے نا اپنے آپ کو سیاسی طور پر, یعنی اپنے داخلی طور پر تو میں اتنی زیادہ نہیں کہہ سکوں گا, لیکن خارجی طور پر وہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک سے اچھے تعلقات میں پیسہ آئے اور یہ ہے تاکہ یہ ایک اپنی حکومت چلا سکیں, مضبوط کر سکیں اور آگے کی طرف بڑھ سکیں. دس از دا پرسپشن, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل ایکچولی میچ ہی کراچی وہ کہتے ہیں کہ وہ بدل رہے ہیں. آپ چین کا جو یہ موقف آیا ہے اٹس ویری ویری اسٹرانگ میسج فرام چائنا کہ ہم آپ کو اسی بیٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دے وانٹ سبسٹینشل چینج, ایک مانوی تبدیلی کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ان کے جو بنیادی جو عنصر ہے وہ ان کی تعلقات خارجہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بھی بات کی, پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کی, جو ظاہر ہے کہ وہ اتنا قابل نہیں ہے لیکن اس سے بھی انہوں نے بات کی ہے, ملاقات کی ہے فائیو ٹائم سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ افغانستان از چینجنگ فرام ودن اینڈ ود آؤٹ.
آغا مسعود حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ خود علماء کے اس وفد کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی سماج دین تھے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان اور طالبان کے درمیان جو ہے نا ایک برج کا قائم ادا کریں, لیکن یہ کرتے نہیں کیونکہ ان کا کوئی موقف ہی نہیں ہے. یہ تو اس وقت پولیٹیکل اسکورنگ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل اسکورنگ ان کی بڑی ناکام ہوئی ہے. پاکستان کے جو اخبارات میں جو آیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کی پولیٹیکل اسکورنگ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور نہ کامیاب ہو سکتے, تو ان کا کوئی عوام میں ان کی کوئی وہ نہیں ہے, یعنی عوام میں جو ایک اہمیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے.
لیکن ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں جو مسلسل خاص کر بارڈر ایریاز میں ہوتی ہیں تو اس کی روک تھام پھر کیسے ہو سکے گی؟ ایک منٹ کا ٹائم ہے.
دیکھیے اس کی روک تھام کے لیے میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس سلسلے میں جو نمائندہ اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے اور آئی ایس پی آر کے جو موقف ہے جو افسر آتا ہے تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹی پی پی کے ساتھ جو ہے مذاکرات رکنی نہیں چاہیے بلکہ جاری رہنے چاہیے, کیونکہ ٹی پی پی کا ایک حلقہ ایسا ہے کہ جو مفاہمت چاہتا ہے وہ کہتا ہے ڈیلنگ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کا کھاٹا, وہ کیسے ڈیلنگ کریں گے آپ اور کیسے ان کو دے دیں گے, اٹ شڈ بی آلموسٹ لوزنگ دی سوورنٹی آف پاکستان. تو یہ چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کی فوج چاہے وہ کوئی بھی آرمی چیف ہو یا موجودہ آرمی چیف صاحب ہوں یا ان کے کوئی ماتحت ہوں وہ یہ سلسلے میں پیش رفت کر سکتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے ان کی طرف سے, کیونکہ ریسٹ آف دا پیپل ان پاکستان ایکچولی کیری نو ویلیو.
جی آغا مسعود حسین صاحب بہت شکریہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا
حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے
اب اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے کے اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم گریہ کرنا چاہتے ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو. سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
اے چاند محرم کے خوب دلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین سے علی اکبر کی وراہوں میں کھڑی ہے بچھڑی گئی مدت سے بچھڑی گئی مدت سے اسے تو نہ نظر آ چاند محرم کے خوب دلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم محرم کے خوب دلی میں چلا جا.
کربلا تنہا جہاد و شجاعت کا میدان نہیں ہے بلکہ سماجی تربیت اور واعظ و نصیحت کا مرکز بھی ہے. تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام پوشیدہ ہے. امام علیہ السلام نے شجاعت، ایثار اور اخلاص کے سائے میں اسلام کو نجات دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیدار کیا اور ان کی فکری و دینی سطح کو بھی بلند کیا، تاکہ یہ سماجی و جہادی تحریک اپنے نتیجے کو حاصل کر کے نجات بخش بن سکے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم افراد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور آج بھی ہر عقل مند انسان کے لب پر ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا، یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، پانی ہوتے ہوئے کیوں ابن علی پیاسا رہا، یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، جب علمدار کے بازو ہوئے مختل میں جدا، زین سے خاک پہ کس طرح علمدار گرا، یہ بتا کربو بلا، یہ بتا کربو بلا۔ سامعین، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہایا گیا خون ناحق تاریخ میں ہمیشہ محفوظ ہے۔ شہید یعنی وہ شخص جو اپنی جان کو خلوص کے طبق میں رکھ کر دین کے بلند ترین اہداف کے لیے پیش کرے اور ایک خاص قسم کی صداقت اور نورانیت کا حامل ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا کاذب و مکار کیوں نہ ہو اور اپنی زبان و بیان سے خود کو حق کا کتنا ہی بڑا طرفدار بنا کر کیوں نہ پیش کرے، لیکن جب اس کے ذاتی منافع، خصوصاً جب اس کی اور اس کے عزیز ترین افراد کی جان و عزت خطرے میں پڑتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی بھی قیمت پر حاضر نہیں ہوتا کہ انہیں قربان کرے۔ لیکن وہ شخص جو ایثار و فداکاری کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور مخلصانہ طور پر اپنی تمام ہستی کو راہ الہی میں پیش کرتا ہے تو اس کا خدا پر حق ہے کہ اسے اور اس کی یاد کو زندہ رکھے، اور جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی 169 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید راہ خدا زندہ رہتے ہیں، ان کے زندہ رہنے کا ایک پہلو یہی ہے کہ ان کی نشانیاں اور قدموں کے نشان راہ حق سے کبھی نہیں مٹتے اور ان کا بلند کیا ہوا پرچم کبھی نہیں جھکتا۔ ممکن ہے چند روز کے لیے ظلم و ستم اور بڑی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ان کی قربانی اور فداکاری کے رنگ کو پھیکا کر دیں، لیکن خداوند عالم نے قانون طبیعت کو اسی طرح قرار دیا ہے، اور خداوند عالم کی سنت اور قانون یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ اور صالح و مخلص افراد کا راستہ ہمیشہ باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے اصحاب باوفا کے بہائے گئے خون ناحق کی برکت سے آج دنیا میں دین باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا، یہ تحریک جو میں نے چلائی ہے، جس امر کے لیے قیام کیا ہے اور جس میں تجھ سے فیصلے کا طالب ہوں، تو جانتا ہے کہ یہ سب اقتدار کی خواہش کے لیے نہیں ہے۔ اقتدار کی خواہش ایک انسان کے لیے ہدف نہیں بن سکتی، اور نہیں ہم چاہتے ہیں کہ زمام قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ نہیں ہمارا قیام دنیاوی منال کے حصول کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہوں، شکم پوری کے تقاضے پورے کروں اور مال و دولت جمع کروں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا ہدف و مقصد نہیں ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کا قیام کس لیے تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے جواب کو واضح کرتے ہیں، پوری تاریخ میں اسلام کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ ہم تیرے دین کی نشانیوں کو واضح اور آشکار کرنا چاہتے ہیں اور دین کی خصوصیات کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کے خواہاں ہیں۔ شیطان ہمیشہ دیدار افراد کی گمراہی کے لیے غیر مرئی اور غیر محسوس انحراف کا راستہ اپناتا ہے اور صحیح راہ کو اس انداز سے غلط بنا کر پیش کرتا ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو یہ کہہ دے کہ دین کو چھوڑ دو، اگر اس کے امکان میں ہو تو یہ کام ضرور انجام دیتا ہے، اور یوں شہوت پرستی اور اپنے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو ان سے چھین لیتا ہے، اور اگر یہ کام ممکن نہ ہو تو دین کی نشانیوں کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک راستے پر چل رہے ہوں تو سنگ میل یا رہنما بورڈ آپ کی حرکت کو ایک خاص سمت میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خائن شخص آئے اور راستے کی سمت کو بتانے والے سائن بورڈوں پر درج شدہ علامات کو بدل دے کہ جو راستے کو ایک دوسری ہی طرف ظاہر کر دیں، تو یقیناً آپ کی حرکت کی سمت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اسی شیطنت کو مٹانے اور امت مسلمہ کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر دی۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ واعظ کاشفی اور علامہ اربلی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دل لرز اٹھا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ کے حکم سے فرات کے کنارے خیمے نصب کیے گئے۔ حر ابن یزید ریاحی نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ عباس ابن علی علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو سمجھایا اور علامہ اسفرائنی کے مطابق 3 یا 4 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ اس میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئی کی بے ہوش ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا، پھر آل محمد داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر 16 مربع میل زمین بنی اسد سے خرید کر چند شرائط کے ساتھ پھر انہی کو ہبہ کر دی۔ صاحب مخزن البقاء لکھتے ہیں کہ کربلا پر ورود کے فوراً بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے ماجائے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، بھیا یہ کیسی سرزمین ہے کہ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، یہ وہی مقام ہے جہاں بابا نے صفین کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اہل کوفہ کے نام قیس ابن مسحر کے ذریعے ایک خط ارسال فرمایا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہاری دعوت پر کربلا تک آ گیا ہوں۔ جناب قیس خط لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے خط مانگا، قیس ابن مسحر نے خط کو کھا لیا۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اس نے انہیں بضرب تازیانہ شہید کر دیا۔
اس کی آنکھوں میں ہے ماتم ہے بپا اہل عذاب، مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا، مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا۔ بھائی زندہ رہے بہنوں کے بہا کے زہرا، تا قیامت رہے ماں بہنوں کا قائم پردہ، شان اس بھائی کے اللہ سلامت رکھے جو بنائے گئے بہنوں کی حفاظت کے لیے۔ شبیر دعا کرتے تھے رو کر تہے خنجر سر میرا کٹے غم نہیں لٹ جائے بھرا گھر ارے رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ ہمشیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ
ہمشیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ۔
سامعین اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 9 مرداد، 2 محرم اور 31 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو محرم سن 61 ہجری قمری کو نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کچھ عرصے قبل ہی معاویہ کے بیٹے یزید کی جابرانہ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری قمری کو آپ نے مدینہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کی اور پھر مکہ کے تقدس کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے کے لوگ اگرچہ ابتدا میں امام حسین السلام کے حامی تھے اور انہوں نے ہی امام حسین السلام کو اس شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں یزید اور اس کے ظالم و جابر حاکم کوفہ کے خوف سے آپ کی حمایت سے منہ پھیر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حر ابن یزید ریاحی کے دستے نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں خیمہ زن ہو گیا۟ قابل ذکر ہے کہ حر 10ویں محرم کو اپنے بیٹے، بھائی اور غلام کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل گئے اور توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ اکتیس جولائی سن 1880 عیسوی کو اردو کے عظیم افسانہ نگار منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ وہ بنارس کے پاس ایک گاؤں پانڈے پور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بنارس میں ہی حاصل کی۔ 1908 عیسوی میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، جسے انگریز حکومت نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد وہ منشی پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے، جبکہ اس سے پہلے وہ نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن کے علاوہ پریم 25، پریم 32، پریم 40، زادے راہ، واردات، خواب و خیال اور ناولوں میں ہم خورما، ہم ثواب، اسرار محبت، بازار حسن، میدان عمل، گوشہ عافیت اور جلوہ ایثار شامل ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کی ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ 18 اکتوبر سن 1936 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اکتیس جولائی 1806 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے جنوبی علاقے کیپ پر برطانوی فوجیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح افریقہ کے جنوبی علاقوں پر برطانیہ کے استعماری دور کا آغاز ہوا۔ یہ علاقہ سونے اور ہیروں کی کانوں سے مالا مال ہے، اسی بنا پر استعماری طاقتوں کی لالچی نظریں ہمیشہ اس علاقے پر رہی ہیں۔ اکتیس جولائی 1944 عیسوی کو فرانس کے معروف مصنف آنتوان ڈی سینٹ ایگزوپیری ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہیں ہوا بازی کا شوق تھا اور انہوں نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ فوج کے لیے ڈاک کی ترسیل پر مامور ہوئے اور اس طرح کا ایک مشن انجام دیتے ہوئے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ تو ان کا طیارہ ملا اور نہ ہی ان کی لاش۔ سینٹ ایگزوپیری فارغ اوقات میں بچوں کے لیے قصے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ چھوٹا شہزادہ ان کی معروف ترین کہانی ہے جسے ادب کی دنیا کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ اکتیس جولائی 1953 عیسوی کو دنیا کا دوسرا اور پاکستان کا بلند ترین پہاڑ کے ٹو سر کیا گیا۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 28,250 فٹ یا 8,607 میٹر ہے۔ کے ٹو سر کرنے کی مہم کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل سے ہوا تھا، لیکن 1939 تک ہونے والی تمام مہمات ناکام رہیں۔ تاہم 1953 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں کی ایک 15 رکنی ٹیم جس کی قیادت پروفیسر دے سیو کر رہے تھے پاکستان پہنچی۔ اس ٹیم کے 2 ارکان اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیٹو کی اہمیت صرف اس کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خوبصورت چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور بلتستان کی حسین وادیاں بھی واقع ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدله ولو اعتمد الا قوله ولو امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري